تفسير: إنا أنزلنا إليك الكتاب. بشك ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل درست بات، سچی بات لے کر آئی. کیوں نازل کی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. تحکم کا لفظ ہے، کاف میم سے ہے، حکم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. تو اراءت کا لفظ قرآن پاک میں اس وحی کے لیے بھی آتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ خواب دی جاتی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آتا ہے جو وحی مطلوب کے ذریعے انبیاء کو دی جاتی ہے. تو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں تو اپنی مرضی یا اپنی خواہش پر مبنی نہیں، بلکہ اس رہنمائی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی. ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، من خائنین خصیما، خائنوں کی طرف سے، خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے. خائنین کا لفظ خائن سے ہے، خائنین خائن کی جمع ہے، اور یہ لفظ خیانت سے نکلا ہے. خیانت بنیادی طور پر عربی میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے بے وفا ہونا ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی عورت کا نکاح اگر ایک مرد سے ہوا ہے تو وہ اس کی بجائے کسی غیر مرد سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے، اور جسمانی تعلق قائم کرے، تو اس عمل کو خیانت کہتے ہیں، بے وفائی کہتے ہیں. یعنی نکاح کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے. کس بات کا عہد کرتا ہے؟ کہ میں آپ کا وفادار ہوں، جو آپ کہیں گے وہی میں کروں گا. لیکن پھر وہ جب اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی ماننے لگتا ہے تو اپنے اس عہد میں خیانت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یا اللہ کے دشمن کی بات مانی جائے. تو جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ دراصل ایک طرح سے خیانت کار لوگ ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کے مددگار نہ بنیں، ان کا ساتھ نہ دیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، نشان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن عبیرت نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چوری کر لی. اس زمانے میں مدینہ میں نہ تو گندم مکتی تھی، نہ آٹا لوکلی ملتا تھا، باہر سے لایا جاتا تھا، شام وغیرہ کی طرف سے قافلے آتے اور کچھ خرید کر مہمانوں کے لیے رکھ لیا جاتا، وہ لوگ خود کم ہی روزی استعمال کر سکتے تھے، تو بہت ہی قیمتی چیز تھی آٹا. تو وہ ایک شخص نے، جو دراصل منافق تھا، کیونکہ منافق کی علامت ہے نا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بدہدی کرنا، تو اس نے ایک دوسرے شخص کے گھر سے آٹا چوری کر دیا اور زرہ بھی. اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دیا. اتفاق سے تھیلے میں کچھ سوراخ تھا، تو آٹا گرتا گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے. جب سوراخ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بشیر بن عبارک نے چوری کیا ہے، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں لیا، آؤ مل کے دیکھتے ہیں. اور پھر لے گیا ان کو اس یہودی کے گھر جہاں پر اس نے یہ سب کچھ امانت رکھی ہوئی تھی. اب الزام سارے کا سارا اس یہودی پر لگ گیا جو کہ بے گناہ تھا، جس کے پاس محض وہ ایک امانت کے طور پر سب کچھ رکھا گیا تھا. جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، لہذا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا. بالآخر یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا. اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہ آنے دیا جائے اور اس واقعے سے بالکل لاعلمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم شخص ہے، اور اس طرح ہم بری ہو جائیں گے. انہوں نے آپس میں یہ سازش کی اور پھر ایسا ہی ہوا. انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، یعنی چور اور اس کی برادری قسمیں کھانے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک نہیں پورا قبیلہ قسم کھا رہا ہے کہ ہمارا یہ شخص چور نہیں فلاں چور ہے، اور اتنی ساری گواہیاں آ جائیں تو آپ کیا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سب کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے جب یہ چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت بتا دی. اب اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں سیکھنے کے کئی سبق ہیں جو آئندہ آیات میں بھی آئیں گے. ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ایک غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے، یعنی آپ جہاں رسول تھے وہاں انسان بھی تھے. دوسری بات یہ کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہ کرتے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بذریعہ وحی بتا دیا، اور اس طرح آپ ایسا فیصلہ کرنے سے بچ گئے. اور یہیں سے عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں بھی کیا حکم ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی بنا پر فیصلہ کیجئے اور خائنوں کی مدد نہ کیجئے. اچھا، ان لوگوں کو خائن کیوں کہا گیا؟ چوری تو ایک شخص نے کی تھی تو سب کو خائن بتا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر، برادری کی محبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی. اس سے پتہ چلتا کہ ایسا عمل خیانت ہوتی، خواہ فیصلہ اپنی اولاد، والدین یا خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تو بھی سچ ہی بولنا چاہیے. انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب نہیں برتا جا سکتا کہ آپ کسی کے حق میں صرف اس لیے گواہی دیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کسی کی حمایت کرے گا تو وہ خیانت کار قرار پائے، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتا پھر وہ چھپا رہا ہے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ سے. ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. ابھی تو ہم نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اس کے دو معنی، ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا ہو وہ بھی ایک طرح سے قصور سمجھا جاتا ہے، یعنی گناہ تو دور کی بات، اگر کوئی ایک چیز مثلا دو میں سے اس چیز کا انتخاب کہ جو نمبر ون نہیں نمبر ٹو ہو تو وہ بھی قصور سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو خیال بھی آپ کے دل سے گزرا تھا کہ بشیر اور اس کے خاندان والوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اس بات پر بھی یا اس خیال کے گزرنے پر بھی کیا ہے، استغفار کرنے کو کہا گیا، اور یہ گناہ کی معافی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا. تو جو جتنا بلندی پر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر دراصل باقی مسلمانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے، نہ جھگڑیے، ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں. تجادل کا لفظ جیم دال لام سے ہے، جدل جھگڑے کو کہتے ہیں. مجادلہ کا لفظ قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آیا ہے. اس کے معنی مناظرہ کرنا، کٹ حجتی اور جھگڑا کرنے کے بھی ہیں، اور اعتماد اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے شکوہ کرنے اور اصرار کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی ہیں. تین معنی ہو گئے نا، مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، یا دلیل کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا کرنا، یا پھر الحاح یا اصرار کے ساتھ کسی کے لیے سفارش کرنا. تو فرمایا کہ آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے، یعنی دنیا میں بھی ان کا ساتھ نہ دیجیے اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے شفاعت نہیں کرنی ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں نکالنے کے لائق؟ خیانت کاری، دھوکہ بازی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہر قسم کا دھوکہ فریب کر کے کہتے ہیں ہم حضور کی امت میں سے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خیانت کاروں کے لیے مت جھگڑیے، ان کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں نہیں ہو سکتی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لیکن لوگ قرآن پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے نا. اور یختانون انفسہم کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ خیانت اس بے وفائی اور غداری کے لیے بولا جاتا ہے جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اسی طرح منافقین بھی اطاعت کا عہد تو اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملاً اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ. کون؟ من کانا، جو بھی کوئی ہو، خوانن، خیانت کار، اسیما، گناہگار. اللہ کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا. خیانت انسان کو اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتی ہے، جیسے بے وفائی عورت کو شوہر کی نظر میں گرا دیتی ہے، اس عورت کی محبت شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے. تو یہاں پر دو لفظ بولے گئے، خوان بھی اور اسیم بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھی ہیں. خیانت کاری کیا ہے؟ کہنا کچھ، کرنا کچھ. اور اسیم ہونا کیا ہے؟ کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے نہ کریں. ایسے گناہ کو کہتے ہیں نا، تو اسیما یعنی گناہگار. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ کے بعد ولا تجادل بھی آ رہا ہے، اور پھر ولا تکن بھی آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امت کے وکیل ہونے کے، آپ کو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ امت کے وکیل بھی ہیں نا. فرمایا کہ اپنی امت میں صرف اچھے لوگوں کے وکیل بنیے، اچھے لوگوں کی شفاعت کیجیے. اور اسی طرح جو لوگ خائن ہیں اور جو لوگ غلط کار ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نظر نہیں کرتا، اور ان کو ڈائریکٹ ہدایت دینے کی بجائے کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ایسا اور ایسا نہ کریں تاکہ یہ لوگ بھی اس چیز سے باز آئیں، یہ بھی نہ کریں. آپ کے ذریعے ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے. یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ بات کہنا کسی سے ہو، کہیں کسی اور کو جائے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپے رہ سکتے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگرچہ بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرتے ہیں. ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گناہ کرتے وقت انسانوں سے چھپتے ہو، تمہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بندوں سے تو چھپ جاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى، جو وہ پسند نہیں کرتا، مِنَ الْقَوْلِ، بات میں سے، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اب یہ کس سازش اور کس راز کے مشورے کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں بنیادی طور پر تو بنو ظفر کا باہم اپنے قبیلے کے ایک فرد کی حمایت میں مل جل کر پلاننگ کرنا اور سازش کرنا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ خود بھی منافق تھا اور اس کے خاندان والے بھی کوئی پختہ مسلمان نہیں تھے، کوئی پکے مومن نہیں تھے۔ جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا گیا تو ان لوگوں نے باہم مشورے کرنے شروع کر دیے کہ کس طرح چوری کے اس جرم سے بچا جا سکتا ہے، اور ہم کیا کیا طریقے کریں کہ یہ جرم جو ہے وہ یہودی کے سر پہ لگ جائے، اس کے سر پھونک دیا جائے۔ اچھا، یہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں نا، ان سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں لینا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص خیانت کار ہے تو اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے گواہی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ایسی سازش اور پلاننگ میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جن کا پیشہ وکالت ہے، کہ جب وہ کوئی مقدمہ لے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص سچا بھی ہے یا نہیں، یا اپنے ایک جرم اور گناہ کو وکالت کے زور پر سچا کروانا چاہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے، یعنی وکیل کو، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی میں وکالت کر رہا ہوں وہ سچا شخص ہے یا جھوٹا، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چند پیسوں کی خاطر ایک جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا اور کسی دوسرے شخص کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کے حق کو ضائع کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف کسی حکم پر عمل کر لیا جائے کہ سارے وکیل اس بات سے بائیکاٹ کرنے کے ہم جھوٹا مقدمہ نہیں لیں گے، تو جھوٹے لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ہم ایک قاتل کا مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ اصل میں قرآن کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ پہلے وہ ایک ذہن سازی کرتا ہے، پہلے وہ ایک بات کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آگے تفصیلات چلتی ہیں۔ پیچھے جو 85 میں آیا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے بدلہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور یہاں پر پھر صاف کہہ دیا گیا کہ غلط کار لوگوں کے حق میں سفارش بھی نہ ہو۔ اور پھر رات کی سازش ہے کہ عام طور پر ایسے جرائم میں لوگ دن میں تو دوسروں کے نوٹس میں آ جاتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ مل جل کر جھوٹی باتیں آپس میں خوب ڈسکس کرتے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ پھر توجہ دلائی گئی، ہاں تم ہاؤلائے، یہ تم وہ لوگ ہو، جادل تم انہم فی الحیات الدنیا، تم ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر رہے ہو، یہاں تو تم نے جھگڑا کر لیا، فمن یجادل اللہ انہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اس گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی تو پھر ان کی سفارش کون کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یعنی دنیا میں تو تم جھوٹے لوگوں کی وکالت کر رہے ہو، قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ اس سے آپ دیکھیں کہ جرم کا سردے باب ہو جاتا ہے نا، اور قرآن پاک میں یہ آیات اس مقام پر رکھنے کی آپ کو حکمت معلوم ہو رہی ہے؟ پیچھے قتل کے گناہ کی بات ہوئی، سفارش کی بات ہوئی، پھر اسی موضوع سے اور باتیں ہوئی، اور پھر یہاں آ کر یہ بات ایک نتیجے کے طور پر کہی جا رہی ہے، یہ کتنی اصلاح ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ غزوہ احد سے احزاب تک کے بیچ میں کتنی بے چینی ہے ہر طرف، یعنی سیاسی حالات میں، دفاعی حالات میں کس قدر بے چینی ہے، اس کے باوجود بھی تعلیم اور اصلاح کا کام روکا نہیں گیا، اندرونی خرابیوں کی اصلاح ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ ہمیں اچھے وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ میرے حالات درست ہو جائیں تو پھر میں کوئی اچھا کام کروں گی، نہیں، جیسے بھی حالات ہیں، ملک کے یا دنیا کے یا خاندان کے یا خود اپنی ذات کے، لیکن جو ہمیں کرنا ہے کرتے چلے جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کچھ بھی اصلاح نہیں ہوتی، کچھ بھی بہتری نہیں ہوتی، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا. ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا بے وجہ کے انتظار میں. یعنی ان سب باتوں کو اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ جو مدینہ پہ چاروں طرف سے یلغار ہے، ہر طرف سازشیں ہیں، مسلمانوں کو یہ خوف ہے کہ مٹا ڈالیں گے یہ سب مل کر ہمیں، اس وقت اندر کی اصلاح ہو رہی. یتیموں پہ ظلم نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، مظلوموں پہ ظلم نہ کرو، کسی کی طرف سے ناحق مقدمے مت لڑو، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ غیر معمولی حالات میں بھی اصلاح اور کوشش چھوڑی نہ جائے، کام کرتا چلا جائے انسان. وہ مشہور واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے ایک جہاز پہ، اور اتنے میں پتہ چلا کہ جہاز ڈوبنے لگا. سب لوگوں نے شور ہنگامہ کر دیا، آہوزاری اور چیخ پکار شروع کر دی کہ جہاز ڈوب رہا ہے، جہاز ڈوب رہا ہے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے. تو کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اب بھی کتاب پڑھ رہے ہو، لوگ مرنے جا رہے ہیں تم کتاب پڑھ رہے ہو. تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے آخری وقت کو ایک اچھے عمل میں گزاروں. تو بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پینک ہی کریٹ کر دیتے ہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک پازیٹو کام کرتے رہو، اچھے کاموں میں مصروف رہو. محض انتظار میں کہ اچھا ابھی تو طوفان ہے اور ابھی آندھی ہے اور ابھی زلزلہ ہے اور ابھی حالات ملک کے ٹھیک نہیں، ابھی دنیا کے ٹھیک نہیں، ابھی تو کوئی موسم ہی نہیں، ابھی تو میرا موڈ ہی نہیں بنا کچھ کرنے کا. ایک تو ہم موڈ کے بہت غلام ہیں، کسی وقت کام کا موڈ ہی نہیں بن رہا، موڈ بنانے میں ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنی اس منفی عادت سے بھی باہر آئے. اگر کسی ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام آپ کے سر پہ رکھا ہے اور وہ کر نہیں پا رہے، اور پھر خاص طور پر اگر موڈ کی بیماری میں مبتلا ہے آپ، تو فوری طور پر کوئی اور چھوٹا سا کام شروع کر دیں. اگر بڑا کام کرنے کا دل نہیں چاہنا تو چھوٹا شروع کر دیں، اس سے کیا ہوگا چھوٹا کرتے کرتے پھر آپ بڑے کے قابل ہو جائیں، پھر موڈ بن جائے گا. بعض لوگ حالات کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں. بہتا کون ہے جو آپ پاؤں چھوڑ گئے، بس ٹھیک ہے جدھر جا رہی ہیں لہریں ہم بھی سیر کو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لہروں سے جو مخالف سمت سے آ رہی ہو یا ہمیں دبونے کو تیار ہو، ہم ان سے لڑ جھگڑ کے باہر نکل آتے ہیں. تو کم از کم ایک دفعہ دن میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ غیر اہم کاموں سے مجھے اہم کاموں کی طرف متوجہ کر دے. بعض اوقات ہم بیکار قسم کے کام لے کے الجھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور زندگی ضائع کر دیتے ہیں. اتنی قیمتی دولت ہے جو لٹاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ دعا ضرور مانگ کر یہ اللہ مجھے غیر اہم کاموں سے نکال کر اہم کی طرف لے کر. میں نے اپنی زندگی میں دعا الحمدللہ کافی مانگی کہ یا اللہ غیر اہم چیزیں چھڑا کے اہم کی طرف لے کر، کیونکہ مجھے تو خود بھی نہیں پتا چلتا. کسی بھی انسان کو خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا بسا اوقات کہ کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں. بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام جسے ہم چھوٹا سمجھ کر اگنور کر رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا کام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعض چھوٹے کام بھی بڑے اہم ہوتے. تو کام کی بڑائی اور چھوٹائی بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اس کا اہم ہونا. تو اس کا ڈیسیژن کرنا بہت ضروری ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ریئیکٹو ہوتے ہیں اور ایک پرویکٹو ہوتے ہیں. ریئیکٹو جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت حالات کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں. یہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، کبھی موسم کا، کبھی لوگوں کا. اور اس نے یہ بات کہہ دی تو سارا دن اس پر غم منا رہے ہیں، وہ آج گرمی لگ گئی تو اس میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں بیٹھ کے کہیں کچھ کھا پی رہے ہیں. یعنی وہ صرف حالات کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں. اور پرویکٹیو کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہر قسم کے حال میں کرنا ہے. وہ حالات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، وہ حالات پر غالب آتے ہیں. اور جب تک ہم حالات پر غالب نہیں آتے اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈیسیژنس خود بھی لینے ہوں گے، کیونکہ جتنا ہم خود کو پہچانتے اور اپنی ضروریات اور کاموں کو کوئی اور تو نہیں پہچان سکتا. کیونکہ بسا اوقات ایک کام کسی اور کی نظر میں بہت اہم ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے وہ کچھ بھی اہم نہیں ہو سکتا. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اہم اور غیر اہم کیا ہے. اور خاص طور پر دین پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد جب پرائیورٹیز بدلتی ہیں تو اپنے اہم اور غیر اہم کے فیصلے خود کیا کریں اس کی روشنی میں کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. لوگوں کی تعریفوں اور لوگوں کی تنقیدوں اور لوگوں کے فیصلوں پر بہتے چلے جانا، کبھی ادھر ہچکولا کھانا، کبھی پلٹ کے ادھر آ پڑنا، اس سے زندگی بیکار میں چلی جائے گی. بسا اوقات ہم اپنی سیٹنگ میں اور غیر اہم کاموں میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ جب تک اہم کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم سین سے غائب ہو جاتے ہیں اور سب کچھ رہ جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم ان خیانت کار لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو, قیامت کے دن ان کا ساتھ کون دے گا؟ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس چوری کا مال اگر نکل بھی آئے تو اس سے اس کا چور ہونا ثابت بھی نہیں ہوتا کہ وہ ضرور چور ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کیا تھا, مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی. ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن کی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کے رکھ دیا, ایک چیل نے جسے پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی. لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر نہ ملا. آخر انہوں نے اس کالی لونڈی کو تہمت لگا دی. یہ خاص انسان کی نفسیات ہے کہ نوکروں کو ہی سب سے پہلے بلیم کرتا ہے. وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینی شروع کی, حتیٰ کہ جسم کا ہر حصہ دیکھ لیا. اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان آ گرا. میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ سے تہمت لگا رہے, حالانکہ میں اس سے بڑی تھی, اب سنبھالو اسے. پھر وہ لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی. اس کا خیمہ مسجد میں تھا. کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی, یعنی حضرت عائشہ کے پاس جا بیٹھتی تھی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائے نا کہ اسلام بے سہارا لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہے, اور یہ نہیں دیکھتا کہ مرد یا عورت. یعنی کالی لونڈی جس پہ اتنا بڑا الزام لگا تھا, جس کا والی وارث نہیں تھا, اس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا. اور جب کبھی وہ میرے پاس آتی وہ یہ شعر ضرور پڑھتی, اور شعر عربی ہے جس کا ترجمہ ہے, کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے, اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی. یعنی بعض اوقات تکلیف دہ حالات میں انسان کے لیے ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمیشہ کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے, اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا اس کے. تو بات یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی, کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہو جاتی, کبھی بندوں کے ساتھ کی زیادتی ہو جاتی ہے. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ غلطی کو مان لے, اس کو شرمندہ ہو, توبہ کر لے اور زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جائے اور اپنی ساری انرجی کو غلطی دبانے میں استعمال کرے, اس کی بجائے کرنا کیا چاہیے کہ اسی انرجی کو غلطی پر معافی مانگنے کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اس کو مٹانے کے لیے زیادہ اچھے کام کر لیے جائیں اور آئندہ پھر نیکی کی طرف دوڑا جائے. اسی لیے کیا فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, اور جو کوئی برا کر لیتا ہے, اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ غلطی چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جائے, کیا کرنا چاہیے, اللہ کا سہارا لینا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے, اعتراف کر لینا چاہیے. کیونکہ اپنا جرم دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کرنا جرم کے وزن میں اضافہ کر دیتا ہے,